باب درود به جناب محمد و آل محمد بر
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل علی محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. بارك الله درود بجه محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد
زین محترم خدا ممتال کا انتہائی احسان ہے اس نے ہمیں اور آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بارگاہ سے متصف فرمایا اس کا انتہائی احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان مراکز سے دور ہونے کے باوجود اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذکر سے محروم نہیں کیا. خدا ممتال کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ خدا ممتال ہمیں تمام زندگی میں اہل بیت کے راستے پر چلنا نصیب فرمائے انشاءاللہ. دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
جو اس وقت مناسبت ہمارے پاس ہے اور شاید اہم ترین مناسبت ہے وہ ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے. ہم نے ایک مقدس مہینہ گزار لیا ہے یعنی ماہ شعبان معظم اور ماہ شعبان کے بعد ماہ مبارک رمضان کے لیے اب ہمارا کسی نہ کسی حوالے سے تیاری کرنا ہے. انسان کی زندگی میں وقت وہ دائمی چیز ہے مستقل چیز ہے جس نے ہر صورت میں گزر جانا ہے اور ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بدل ہے ممکن ہے چاہے اچھا بدل ہو چاہے برا بدل ہو. ہر چیز کو واپس لانا کسی نہ کسی طرح سے شاید ممکن ہو جائے لیکن وقت ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں قطعاً 100% کہہ سکتے ہیں کہ اس کا واپس لانا کسی صورت میں بھی ممکن نہیں. یہ انسان کی زندگی کی وہ نادر و نایاب چیز ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے. یعنی حتیٰ لوگ کہتے ہیں خوشیاں نہیں خریدی جا سکتی اور ممکن ہے جواب میں کوئی کہے کہ نہیں خوشیاں بھی خریدی جا سکتی. بعض لوگ کہیں گے کہ جوانی واپس نہیں آتی تو ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ نہیں ہم کچھ کریں گے تو جوانی بھی واپس آ جائے گی. لیکن بہرحال اگر اب تک کی تحقیقات کو دیکھیں تو ہمارے پاس ٹائم کو واپس لانے کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. یہ وقت ہے جو ہر صورت میں گزر جائے گا. اچھا جب انسان وقت کو گزرتا ہوا دیکھتا ہے تو اس میں بہت ساری حقائق سامنے آتی ہیں. مثلا فرض یہ ماہ مبارک کے رمضان آئے گا آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ باخبر ہوں یا بے خبر ہوں آپ ثواب کمائیں یا نہ کمائیں ماہ مبارک میں گزر جانا ہے طے شدہ بات وقت میں ٹھہراؤ نہیں. تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ ماہ مبارک آئے گا اور ماہ مبارک گزر جائے گا. صرف ایک سوال باقی رہ جائے گا اس فرض کے ساتھ کہ میں ماہ مبارک میں رہوں زندہ رہوں. صرف ایک فرض رہے گا وہ یہ کہ میں نے ماہ مبارک سے حاصل کیا کرنا ہے بس یہ بات رہ جائے گی. باقی یہ ہے کہ اس میں ٹھہراؤ نہیں رہے گا اس نے گزر جانا ہے ہر صورت میں. مجھے صرف یہ جائزہ لینا ہوگا کہ میں نے ماہ مبارک سے کیا حاصل کرنا ہے. یہ کہ میں کیا حاصل کروں اس کے لیے مجھے ایک دو چیزوں کے اوپر غور کرنا ہوگا. ایک دو پوائنٹس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد کا. میں بچوں کی توجہ کے بغیر رہ نہیں پاؤں گا. اگر کوئی کوشش کر دے کہ ان کو تھوڑی سی دیر کے لیے ادھر ادھر کر دے ڈسپرس کر دے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد کا. اچھا یہ مجھے احساس ہے کہ بچوں سے توقع کرنا کہ وہ ایک گھنٹے خاموش بیٹھے رہیں یہ تقریباً ناممکن ہے. خاص کر ان کی سن کو دیکھتے ہوئے کہ جس میں ان کو نہ اردو سمجھ میں آئے گی اور نہ ہی ان کو اس ٹاپک میں کوئی انٹرسٹ ہوگا. تو جس ٹاپک میں کوئی انٹرسٹ نہ ہو جو سمجھ میں بھی نہیں آنا ہے اور وہ پھر بھی ایک گھنٹہ ایک جگہ کے اوپر بیٹھے رہیں تقریباً ناممکن ہے. اس کا حل میرا اپنے خیال ہے, ہمیشہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی آپ کوئی دینی محفل کر رہے ہیں وہاں بچوں کی ایکٹیویٹی کے لیے پیچھے کوئی اور چیز رکھیں, کہ کوئی ایک آدمی جو بڑا ہو وہ اس ٹاپک کے حوالے سے ان بچوں کے ساتھ کوئی ایکٹیویٹی کر رہا ہوں, تاکہ بچے بھی کوئی فائدہ اٹھائیں یہاں آنے کا, اور آپ کے لیے ڈسٹربنس بھی کم ہو اور نیٹ ریزلٹ یہ ہو کہ آپ تو اور میں تو ختم ہو جائیں گے, اور ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہوگی اس کو کم سے کم یہ پتا ہو کہ یہاں جو کچھ ہوتا رہتا ہے وہ کیا ہوتا رہتا ہے. ورنہ یہ بڑی تکلیف دہ چیزیں ہیں, ان لوگوں سے ہم یہ طلب کریں کہ ایک گھنٹے بیٹھے رہیں بالکل خاموش رہیں اور نہ ہلیں, یہ سب تقریباً ناممکن سی بات ہے. تو ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے, سائڈ میں ہونی چاہیے, تاکہ یہ اس سے سیکھتے رہیں ان شاء اللہ. ان بچوں کی دین سیکھنے کی دعا کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد وال محمد پر. تو ہمارے سامنے جو اس وقت کی سب سے اہم گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی تیاری کیا ہونی چاہیے. ایک کسی تقریر میں شیخ مطہری نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ کسی سوسائٹی کی اسٹرینتھ کو کیسے جج کیا جاتا ہے, یعنی ہم اس بات کو کیسے ناپیں, کیسے جج کریں کہ کسی سوسائٹی میں ڈیپتھ کتنی ہے, اس کے اندر گہرائی کتنی ہے. یہ لوگ سطحیات پہ گھوم رہے ہیں, ایک سطح پہ ہیں یا اس میں کوئی گہرائی ہے, ان کا علمی سطح, ان کی علمی سطح کیا ہے, ان کی فکری سطح کیا ہے. اس بات کو جانچنے کے لیے انہوں نے چند پیرامیٹرز دیے تھے. اچھا, وہ پیرامیٹر بہت عوامی تھے, ان میں سے کچھ کو انہوں نے مکس کیا تھا علمی پیرامیٹرز کے ساتھ. اب میں اس کا ایک لبے لباب آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. تو اس میں ایک پیرامیٹر یہ تھا کہ یہ دیکھیں کہ زیادہ تر ڈسکشنز کن ٹاپک پہ ہو رہی ہے, اور ان ڈسکشنز میں سے جس پر سینسٹیو ہیں وہ کتنے اہم ہیں. اس سے یہ پتہ چل جائے گا اس قوم کی فکر اور شعور کی سطح کیا ہے. مثال کے طور پر فرض کر لیتے ہیں کہ ہمارے درمیان ڈسکشن اس بات کے اوپر ہے کہ فلاں شخص نے جو لباس پہنا تھا وہ لباس کیسا تھا, صحیح, اور اس لباس کا رنگ کیا تھا, اس کا ڈیزائن کیا تھا, اس کا کلر کیا تھا, اس پہ ڈسکشن ہو, تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اس قوم میں گہرائی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ لباس کا رنگ, لباس کی وضاحت, اس کا اس قوم کی ترقی زوال سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ایک تقریباً فضول سی چیز کے اوپر قوم گفتگو کر رہی ہو, اور اچھا ایک اور جو اس کے ساتھ انہوں نے ایڈ کیا وہ یہ کہ سینسیٹیو کس پر ہیں. گفتگو تو بہت ساری چیزوں پہ کرتے ہیں, مثلاً اب بہت سادہ سی بات ہے, ہم لوگ اس پہ سینسیٹیو نہیں ہیں کہ دنیا میں کتنے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, اس پہ ہم سینسیٹیو نہیں ہیں. اچھا کوئی کہے زیادہ مر رہے ہیں, کوئی کہے کم مر رہے ہیں, تو ہم زیادہ زیادہ کہیں گے اس کو پتا نہیں, ختم ہو گیا معاملہ. لیکن کچھ ایشوز ہیں جس کے اوپر ہم ہائپر سینسیٹیو ہیں, یعنی اگر میری اوپینین سے ہٹ کر کسی نے وہ اوپینین دی تو میں اس پہ سینسیٹیو ہوں. اب مجھے دیکھنا پڑے گا ہماری قوم کے جو سینسیٹیو ایشوز ہیں وہ کون سے ہیں, اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارے اندر کیا گزر رہی ہے. اسی طریقے سے اب اس سے شبیہ ایک مسئلہ ہے, آپ جیسے یہ دیکھیں کہ ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے اور یہ ماہ مبارک انتہائی اہم ہے, اللہ کی دین میں اس کو بہت اہمیت حاصل ہے, اتنی اہمیت حاصل ہے کہ مثلا جو مشہور ترین دعاؤں کی کتاب ہم اہل بیت کے ماننے والوں کے پاس ہے وہ مفاتیح الجنان, اور مفاتیح الجنان کے اندر کسی مہینے کے اعمال اس کے آدھے بھی نہیں ہیں, کسی مہینے کے اعمال اس کے آدھے میں بھی نہیں ہیں, یعنی اس کے ون فورتھ بھی نہیں ہیں. جتنے ماہ مبارک رمضان کے اعمال ہیں اس کے ون فورتھ بھی کسی مہینے کے اعمال نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صرف دعاؤں سے, اعمال سے ہم اہمیت دیکھنے کی کوشش کریں تو اس کا مطلب ہے کم از کم پانچ گنا زیادہ اہمیت ہر دوسرے مہینے کے مقابلے میں اس مہینے کو حاصل ہے. دعاؤں کے اعتبار سے, اعمال کے اعتبار سے ماہ مبارک رمضان کو کم از کم پانچ گنا زیادہ اہمیت حاصل ہے. اچھا, اب یہ تو ہم نے اور آپ نے جان لیا کہ ماہ مبارک رمضان انتہائی اہم ہے. اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ مہینہ قوم کے نزدیک کیا اہمیت کا حامل ہے, دیکھیے اس کے لیے تیاری کیا کرنا ہے, کس قسم کی تیاری کر رہے ہیں. جس قسم کی تیاری یہ کر رہے ہوں گے اس سے پتا چلے گا کہ یہ رمضان کو کیسے دیکھتے ہیں. میں پہلے عید سے مثال دے دوں, پھر ماہ مبارک کے رمضان آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. درود بھیجے گا محمد وال محمد کا. مثلا جب کسی علاقے میں عید آنے والے ہوتی ہے, خاص کر عید الفطر, تو تیاری کس بات کی ہوتی ہے, کیا تیاری کر رہے ہوتے ہیں. دو تیاریاں اہم ترین تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، نمبر ایک کیا پہنیں گے، نمبر دو کیا کھائیں گے. اس کا مطلب ہے ہماری عید الفطر پہ اورینٹیشن کیا ہے، پہننا اور کھانا. پہننے کا تعلق شوق سے ہے، کھانے کا تعلق نیٹ جسمانی لذت سے ہے، اور وہ شوق بھی دولت کی ہے، اس کا تعلق بھی مادیات سے ہے. اس کا مطلب ہے ہم عید الفطر کو صرف مادیات میں دیکھ رہے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں. ہماری عید الفطر یہ رہ گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی عید کو، جس کا تعلق معنویات سے ہونا چاہیے تھا، جس کا تعلق ہماری روحانی ترقی سے ہونا چاہیے تھا، ان تمام چیزوں سے ہٹ کر ہماری جو عید ہے اس کا خدا کے دین کی عید سے صرف تاریخ پر میچ ہے، اور وہ بھی اب تقریباً مس میچ ہے. طے شدہ بات ہے، تین ہوں گی تو وہ شہ نکل ہی جائے گی جو اللہ نے چاہیے ہوگی، پتہ نہیں چل رہا اس کا. تو اب جو رہ گیا وہ کیا رہ گیا، کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، معاملہ ختم ہو گیا. اس سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے عید الفطر پر جو اورینٹیشن اللہ کے دین میں تھی وہ ہماری اورینٹیشن نہیں ہے. اچھا اب ماہ رمضان کی تیاری کیا ہو رہی ہے، تو آپ دیکھیں گے ماہ مبارک رمضان کی تیاری ایک یہ ہو رہی ہوگی، میرا شیڈیول کتنا تبدیل ہوگا. جیسے میں آفس جاتا ہوں اور کاروبار پہ جاتا ہوں یا پڑھائی پہ جاتا ہوں، ماہ مبارک رمضان آنے کے نتیجے میں میرے شیڈیول میں کیا کیا تبدیلی واقع ہوگی. صحیح ہے. اچھا آپ کو شیڈیول تبدیل کیوں ہوگا، پہلی بھی تو آپ نماز پڑھ رہے تھے، تو وہ کہے گا کہ نہیں اب مشکل یہ ہے کہ مجھے اس نماز کے ساتھ ایک کھانا بھی کھانا ہے. صحیح ہے. یا شاید خدا نہ کرے پہلے نماز پڑھ ہی نہیں رہا تھا، فجر کے وقت پہ نماز پڑھ ہی نہیں رہا تھا، اب یہ کھانا کھانا ہے. اب ذرا سا ایک سخت جملہ تھوڑا سا اس طرح سے دیکھیے گا، تقریباً سب لوگ، چاہے وہ لوگ جو پہلے فجر کی نماز نہیں پڑھتے تھے، اب شہر پہ اٹھیں گے. کیوں اٹھیں گے؟ کھانے کے لیے. صحیح. اچھا ایک لمحے کو سوچیے گا، اگر شہر پہ کھانے کے قید نہ ہوتی اور یوں ہوتا کہ جو جب اٹھے آدھے گھنٹے تک کھا سکتا ہے تو لوگ شہر پہ اٹھتے. اس کا مطلب ہے اصل ایشو کھانے کا ہی ہے، اصل ایشو کھانے کا. یعنی لوگوں کا جو سحر میں انٹرسٹ ہے وہ اصلی انٹرسٹ کیا ہے، یہ کہ اگر اس وقت نہ کھایا آگے کیا ہوگا. اچھا اور افطار میں اصلی انٹرسٹ کیا ہے، وہ تو نیٹ کھانے پر ہے. اس کا مطلب ہے ہمارا ماہ مبارک کے رمضان کا سارا شیڈیول کس چیز کو دیکھ کے تبدیل ہو رہا ہے، کھانے کو دیکھ کر. اچھا اس وجہ سے ماہ مبارک کے رمضان پر پوری توجہ دینے کے باوجود ہمیں ماہ مبارک کے رمضان سے جو حاصل ہونا چاہیے تھا وہ حاصل نہیں ہو پا رہا. یعنی اگر کوئی ماہ مبارک کے رمضان کو دیکھے ہمارے معاشرے کے اندر تو وہ حیران رہ جائے گا کہ یہ لوگ کتنے مومن لوگ ہیں. ایسے ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، ڈان اخبار میں شاید میں پڑھا، تو اس میں کوئی ویسٹرن جرنلسٹ تھا، وہ کسی بھی وجہ سے پاکستان آیا ہوا تھا ماہ مبارک کے رمضان میں، اور اس نے اپنے کسی دوست سے شکایت کی. اس زمانے میں براڈ بینڈ بہت کم تھا تو معمولاً وہ ڈائل اپ کرنا پڑتا تھا موڈیم کے ذریعے سے، تو اس نے شکایت کی کہ بھائی میں جو سروس لیتا ہوں ڈائل اپ کے اوپر کنیکٹ بہت مصیبت سے ہوتا ہے. تو اس کے ایک دوست نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا ٹائم بتا دیتا ہوں اس میں تم پہلی دفعہ ڈائل کرو گے کنیکٹ ہو جائے گا. اس نے کہا کیا ٹائم؟ کہ میں افطار کا ٹائم. اس وقت تم پہلا کنیکٹ کرو گے اور تمہیں بڑی اچھی اسپیڈ ملے گی، کوئی تمہارے لیے بزی ٹور نہیں آئے گی، تمہیں فون کنیکٹ ہو جائے گا. تو کیا مطلب میں حیران رہ گیا، کیا مطلب پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ پاکستانی معاشرہ کتنا دیندار معاشرہ ہے کہ یہ سب لوگ دین کے نام پر افطار کے وقت مصروف ہوتے ہیں. اور اس کے بعد آگے اس نے نہیں لکھا، میں نے کہا اچھا ہی ہوا کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ مصروف کس چیز میں ہوتے ہیں، ورنہ معاملہ جو تھا وہ کافی خراب ہو جاتا. تو یہ ہماری صورت حال ہے. دور بھیجے گا محمد والد محمد تو ہمارے ساتھ مشکل کیا پیش آ رہی ہے، مشکل یہ پیش آ رہی ہے کہ وہ چیزیں تو باقی ہیں جو دین نے ہمیں دین تھی، لیکن جو اورینٹیشن ہونی چاہیے تھی وہ باقی نہیں ہے. عید الفطر کا مسئلہ کچھ اور ہو گیا ہے، ماہ مبارک رمضان کا مسئلہ کچھ اور ہو گیا ہے، اور اس کو جج کرنے کے جو طریقے میں نے آپ کو دیے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دیکھیے گا لوگوں کا ڈسکشن کیا ہے، کن چیزوں کے اوپر ہے، لوگوں کی پریپریشن کن چیزوں کے اوپر ہے. درود بھیجے گا محمد وال محمد پر. اچھا اس طرح کے بہت سارے اور پیرامیٹرز بھی ہیں جس سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ کسی قوم کی سطح کیا ہوتی ہے. وہ شیرین تاری کی بات بیچ میں رہ گئی, تو اس میں سے ایک یہ ہوتا ہے کہ دیکھتے ہیں اس قوم کے ہیروز کون ہیں, اس قوم میں رسپیکٹ کس کو دی جا رہی ہے. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس قوم کی جو فکری سطح ہے, ان کا جو سوچنے کا اسٹینڈرڈ ہے وہ کیا ہے. تو جتنی بیس لیس چیز ہو اس کی بنیاد پر زیادہ رسپیکٹ مل رہی ہوتی ہے. اگر کوئی معاشرہ گرا ہوا معاشرہ ہوتا ہے اور جو معاشرے ترقی یافتہ معاشرے ہوتے ہیں اس کے اندر جن چیزوں میں بیس ہوتی ہے, جن کا پبلک کو کوئی فائدہ ہوتا ہے, جس کا انسانیت کو اللہ کے دین کو کوئی فائدہ ہوتا ہے, اس کو رسپیکٹ مل رہی ہوتی ہے. اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں. بہرحال ہم ماہ مبارک رمضان کے اوپر واپس آتے ہیں. اب تک جو بات ہوئی ہے کہ ماہ مبارک رمضان انتہائی اہم ہے, اس وقت میں گزر جانا ہے. صرف یہ مسئلہ ہے کہ میں اور آپ اس کو دیکھ کیسے رہے ہیں. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ شاید ہمارے دیکھنے کا انداز کوئی بہت اچھا صحیح انداز نہیں ہے, اور اس کے اندر مادیات حاکم ہوئی ہیں. وہ ذرا سی ایک اور نشانی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, وہ یہ کہ اگر آپ کو موقع ملے اور مل سکے گا آرام سے, تو آپ اپنا ویٹ کر لیجئے گا ماہ مبارک رمضان سے ایک دو دن پہلے, اپنا ویٹ کر لیجئے گا, اور 30 رمضان یا 29 رمضان کو جا کر پھر دوبارہ ویٹ کیجئے گا. تو میں تقریباً یقین سے کہہ رہا ہوں کہ کسی کا ویٹ کم نہیں ہو رہا. اگر نہ بڑھا, کیونکہ جو کچھ آپ کنزیوم ماہ مبارک رمضان میں کریں گے آپ باقی 11 مہینے میں نہیں کریں گے. صحیح, یعنی ہر وہ مصلحت جو ہمیں مل جانی چاہیے تھی اس کے خلاف جا رہا ہے معاملہ. مثلا پہلی مصلحت یہ تھی کہ ماہ مبارک رمضان مادیات کے لیے نہیں ہے, روحانیات کے لیے ہماری اورینٹیشن مادیات کی طرف ہے. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ چلو مادیات پر ہی توجہ دو, اس میں بدن کو ایک اوور ہالنگ سے گزرنا تھا, اور ریزلٹ کیا نکل رہا ہے, وہ یہ اور ہالنگ سے نہیں گزر رہا ہے بلکہ الٹا ہو رہا ہے. ہمارے استاد کہتے تھے کہ میں کبھی قبرستان جاتا ہوں اور ایسی قبروں کو دیکھتا ہوں جن کے اوپر تختیاں اسلامی مہینے میں لکھی ہوں, ایران کی بات کر رہے تھے. تو کہنے لگے میں نے ایک عجیب بات دیکھی کہ بہت سارے مردے پروپورشنلی شوال میں بہت مرے ہیں. تو کہنے لگے مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ بھائی یہ شوال کا مہینہ اتنا قاتل مہینہ کیوں ہے, جبکہ اگر مثلا مرنا ہی تھا تو ماہ رمضان میں مر جانا چاہیے تھا کہ بھائی انہوں نے روزے رکھے ہوں گے. پھر کہنے لگے مجھے اندازہ یہ ہوا کہ ماہ مبارک رمضان ان کو نہیں مارتا ہے, شوال میں جو کھانے کی آزادی ہوتی ہے وہ انہیں قتل کر دیتی ہے. کہ یہ تمام جو ماہ مبارک رمضان میں محنت ہوئی تھی کہ اپنے اوپر کنٹرول کریں گے, وہ شوال کا مہینہ جب آتا ہے تو یہ آپ سے باہر ہو جاتے ہیں, اور آپ سے باہر ہونے کے نتیجے میں ساری بدپرہیزیاں کرتے ہیں, بے احتیاطیاں کرتے ہیں, اور پھر دنیا سے رخصت ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا یہ تو میں نے آپ کی خدمت میں کچھ مزاحن اور کچھ سنجیدہ اس لیے کہا کہ آپ توجہ دے دیں. اب کرنا کیا ہے, اصل کوشچن یہ کرنا کیا ہے, کیونکہ اگر ہم نے اورینٹیشن کو صحیح نہیں کیا تو فلو وہ اچھا نہیں ہے. آپ ڈبل فلو کی زد میں ہیں. ایک تو کہ آپ ویسٹرن کلچر میں رہ رہے ہیں جس کو ماہ مبارک رمضان کی دائرے کو پرواہی نہیں ہے, آتا آئے نہیں آتا نہ آئے اس کو کیا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو آپ کا ایک مسلمانوں کا ایک بنا ہوا آئی لینڈ سا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں, اس کا فلو بھی اچھا فلو نہیں ہے. وہ تو توجہ دے نہیں رہے, اور جو توجہ دے رہے ہیں وہ بھی اس کو ایک اور طرح سے توجہ دے رہے ہیں. تو اب جس نے محنت کرنی ہے اس کو کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ ایک طرف تو ویسٹرن کلچر کے خلاف جا رہا ہوگا وہ, کیونکہ وہ کسی اور طرف جا رہے ہوں گے, یہ کہیں اور جا رہا ہوگا. دوسرا یہ جو جنرل فلو مسلمز کے درمیان بھی بنا ہوا ہے اس کے بھی اگینسٹ اس کو جانا پڑے گا. تو اسے کرنا کیا ہوگا اس کے اوپر چند منٹ بات کر دیتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بھی ہمیں اندازہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں بہت ساری چیزیں طے ہو رہی ہوتی ہیں. یعنی ہم سب لوگ چاہے ہم نے دینی تعلیم سے کچھ لیا ہو یا نہ لیا ہو, سب جانتے ہیں کہ اس میں ایک شب قدر آتی ہے, اور شب قدر میں پورے سال کے اعمال طے ہو رہے ہوتے ہیں. یہ اس طرح سے ہمارے ذہن میں ہے, موجود ہے ہمارے ذہن میں. تو اب اس کا مطلب یہ کہ یہ سال, یہ مہینہ جو ہوگا یہ انتہائی اہم مہینہ ہوگا, اس میں کچھ چیزیں طے ہو رہی ہوں گی. اب مجھے دیکھنا ہوگا مجھے کیا طے کروانا ہے اپنے لیے, اور وہ کیسے طے ہوگا. میں سمرائز کرتا ہوں اور ہم مین کور کے اوپر آ جاتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہوگا. جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا ہے, یہ ان حاشیوں کے علاوہ جو آپ یہ بھی کرنے ہیں یہ بھی کرنے یہ بھی کرنے ہیں, ان سب کے علاوہ جو اصل ایشو ہے جس کو ڈیل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اور میرے اندر اللہ کی بندگی بڑھ جائے, بس کور ایشو یہ ہے. اگر میں آپ سے کہوں نا اس میں آپ نے ایک دفعہ جوشن کبیر پڑھنی ہے, شاید آپ پڑھ گزرے ہیں اور کوئی تبدیلی نہ آئے. اگر میں آپ سے کہوں نا اس میں آپ نے نماز شب پڑھنی ہے تو شاید آپ نماز شب پڑھ لیں اور کوئی تبدیلی نہ آئے. اگر میں آپ سے کہوں اس میں ماہ مبارک کے رمضان میں روزے رکھنے تو آپ رکھ لیں گے اور ممکن ہے کوئی تبدیلی نہ آئے. لیکن جو اصل تبدیلی آنی ہے وہ کیا تبدیلی آنی ہے, وہ یہ کہ ہمیں اللہ کی بندگی میں آگے بڑھنا ہے. اچھا, اللہ کی بندگی میں آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ جو میں نے روزہ رکھا وہ بھی تو بندگی ہے, یہ جو میں بھوکا پیاسا رہا یہ بندگی نہیں ہے کیا؟ نہ, بندگی میں آگے بڑھ گیا. تو میں کہوں گا نہیں, یہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے, مولا کے نام پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا. تو بات ہے کتنے ہی ماہ مبارک رمضان کے روزے دار ایسے ہیں جن کی جزا بھوک اور پیاس سے زیادہ کچھ نہیں ہے, بس روزہ رکھیں گے جو کچھ نتیجے میں ملے گا وہ کچھ بھوک ہے اور کچھ پیاس ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ملے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ماہ مبارک رمضان کا روزہ رکھنے سے سب کچھ حاصل نہیں ہوگا, اس کے پیچھے بھی کچھ کرنا پڑے گا. اچھا, کیا کرنا پڑے گا؟ میں نے عرض کیا بندگی کو بڑھائیے. اچھا, بندگی کیسے بڑھتی ہے؟ بندگی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور یہ بندگی کی اصطلاح ہمارے پاس آئی کہاں سے؟ اردو اور عربی میں ایک مشکل یہ پیش آتی ہے کہ عربی کے کچھ الفاظ کو ہم اردو میں جانتے ہیں, ان الفاظ کو جاننے کی وجہ سے ان کا صحیح ترجمہ عربی سے نہیں کرتے, اردو سے کر دیتے ہیں, اردو سے کر دیتے ہیں. بس اگر میں آپ سے کہوں بالکل بالکل, تو آپ اردو میں بھی بالکل جانتے ہیں, آپ اردو میں بالکل لکھتے بھی ہیں. اچھا, عجیب بات یہ کہ بالکل عربی کی طرح لکھتے ہیں جس میں الف جو ہے وہ پڑھتے نہیں ہیں, بالکل. اور اردو میں الف نہیں آنا چاہیے تھا یہاں پر, جس کو ہم بالکل لکھتے ہیں ایکچولی, ٹھیک ہے. تو یہ بالکل عربی سے آیا ہوا عربی کا لفظ ہے اور اردو میں اسی طرح استعمال ہو رہا ہے. تو ہم لوگوں کی ہمیں یہ عادت ہے کہ ہم عربی کے لفظ کو اردو میں لاتے ہیں اور اردو میں لانے کے بعد جیسا خود اردو میں سمجھتے ہیں وہی عربی میں بھی مطلب دے دیتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی چونکہ میں یہاں پہ داخل ہو رہا تھا تو الٹے ہاتھ والے حصے کے اوپر لکھا ہوا تھا, کیا لکھا ہوا ہے؟ دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے مستورات. اچھا, آپ مستور کا مطلب کیا لے رہے ہیں؟ خواتین. اور عربی میں مطلب کیا ہے؟ چھپی ہوئی چیز. اچھا, اگر آپ کو عربی میں لکھا ہوا نظر آئے مستورات تو آپ کیا سوچیں گے کہ عربی میں اس کا مطلب کیا تھا اور اردو میں اس کا مطلب میں کیا لیتا ہوں؟ نہیں, آپ جیسے مستورات لکھا دیکھیں گے کہیں گے مستورات یعنی خواتین, اور عربی میں مستورات کا مطلب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, جو آپ کو شاید پتہ ہی نہ ہو, ابھی تو الحمدللہ پتہ ہے آپ کو. اچھا, عربی میں لکھا ہوا ہے شراب اور اردو میں تو بہت برا ہے, صحیح ہے. آپ نے لکھا کہ اچھا یہ جنت بھی عجیب جگہ جہاں شراب کی بک رہی ہے, صحیح, عربی میں شراب کچھ اور ہے اردو میں شراب کچھ اور ہے. لیکن ہم عربی سے پڑھ کر ترجمہ بجائے یہ کہ عربی سے ہی کریں کہ بھئی عربی میں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, ہم جو اردو میں استعمال ہوتا ہے اس میں ترجمہ کر دیتے ہیں. اچھا, اس کے نتیجے میں ہم بعض آیات قرآنی کے گہرے مفاہیم سے محروم رہ گئے, جو اس کے عمیق مفاہیم تھے ان سے ہم محروم رہ گئے. مثال کے طور پر اب میں آپ کی خدمت میں وہ آئے کریم عرض کرتا ہوں جو آپ سب نے بہت دفعہ سنی ہے, بہت دفعہ اس کا ترجمہ کیا ہے, اور ذرا سا اس پہ توجہ دیں تو وہ ترجمہ وہ نہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں. مثلا وما خلقنا الجن والانس الا ليعبدون. اچھا, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ ہماری عبادت کریں. اچھا, اب کیا ہوا ہے؟ ہمیں یہ پتا ہے کہ عبادت اردو کے اندر استعمال ہونے والا ایک لفظ ہے. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ عبادت کے جو اصلی لفظ ہیں وہ عین بے اور دال ہیں. عربی میں جب وہ یعبدون آتا ہے تو ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہم نے جن میں ان کو اس لیے خلق کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں. کیوں؟ کیونکہ عین بے اور دال سے جو لفظ اردو میں رائج ہے وہ عبادت ہے. اچھا کیا عربی میں بھی عین بے اور دال سے جو سب سے زیادہ رائج ہے وہ عبادت ہے؟ کیا روٹس عبادت ہیں؟ نہیں. روٹس کیا ہے؟ روٹس ہیں عبد, اور عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ. ہمارے ہاں عین بے اور دال سے جو سب سے زیادہ رائج لفظ ہے وہ عبادت ہے. تو ہم جہاں کہیں عابد, عابدون, یعبدون, نعبدو لکھا دیکھیں گے فوراً ترجمہ عبادت کا کریں گے. ایاک نعبدو, بس تیری ہی عبادت کرتے ہیں. جہاں کہیں عین بے دال لکھا دیکھیں گے فوراً سمجھیں گے اس کا مطلب عبادت ہے. صحیح. اچھا عربی بھی آیا عین بے دال کا پہلا مطلب عبادت دیتا ہے؟ نہیں. وہ پہلا مطلب کیا لیتا ہے؟ وہ کہتا ہے عبد. عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ. صحیح. اب میں اس کا بندے پہ ترجمہ کروں گا جو وہ عرب کرتے ہیں. صحیح. ما خلقنا الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ ہماری بندگی کریں, ہماری بندگی کریں. اچھا اور آگے ایاک نعبدو, اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اے اللہ ہم بس تیری ہی بندگی کرتے ہیں. اچھا ممکن ہے کوئی مجھ سے کہے کہ بھئی آپ عبادت کہو یا بندگی کہو, اس میں فرق کیا پڑا؟ عبادت کہو یا بندگی کہو, اس میں فرق کیا پڑا؟ ہاں اس کا فرق پڑا ظاہر کا اور باطن کا. اگر میں جھک رہا ہوں اور کھڑا ہو رہا ہوں اور سجدے میں جا رہا ہوں تو میں عبادت کر رہا ہوں, لیکن اگر میں یہی کام کرنے کے بعد اللہ کے حکم کی مخالفت بھی کر رہا ہوں تو عبادت کر رہا ہوں, بندگی نہیں کر رہا ہوں. اور ہم نے اردو ترجمے کے مطابق کیا لے لیا ہے؟ عبادت. تو ظاہر کی عبادت کر کے کہتے ہیں معاملہ ختم ہو گیا. ہمیں یہاں پہ ایک اور پوائنٹ دیتا چلوں, وہ یہ کہ عبادت بہت پارٹ ٹائم جاب ہے اور بندگی فل ٹائم جاب ہے. عبادت پارٹ ٹائم جاب کیسے ہے؟ 12 مہینے میں سے ایک مہینہ آئے گا جس میں ماہ رمضان آئے گا, آپ نے عبادت کر لینی ہے. 24 گھنٹے میں سے عبادت کرنے کا ٹائم مشکل سے 1 گھنٹے ہوگا. اور بندگی کیا ہے؟ 24/7 ہے. سوتے ہوئے بھی بندگی ہے. یہ ہماری قرآن کہیں نے غلطی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو جب سمجھا تو اس کو اردو میں سمجھ لیا ہے, رائج مفہوم میں سمجھ لیا ہے, اور ہم نے جا کر اس کی ڈیپتھ کو چیک نہیں کیا کہ اس کی ڈیپتھ کیا ہے. اب جب ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے. اب ذرا ایک بات دیکھیے گا, ماہ مبارک رمضان آئے گا, آپ تشریف لائیں گے, میں اور آپ جائیں گے, سحر کریں گے, افطار کریں گے, نمازیں پڑھیں گے, قرآن کریم بھی پڑھ لیں گے, ان سب کے ذریعے سے ہم عبادت کر رہے ہوں گے. لیکن جو چیز باقی رہ گئی وہ یہ کہ آپ نے بندگی کی یا نہیں کی, یہ باقی ہے. اور میں اس خاطر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ ماہ رمضان میں عبادتیں کیجئے گا, لیکن پہلا ٹاسک کیا رکھیں؟ بندگی بڑھائیے گا. بندگی بڑھائیں. بندگی بڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ اچھا بندگی کو عربی میں کون سا سب سے اچھا لفظ استعمال کرنے کیا جاتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں عربی میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے جس کا اردو میں پروننسیشن تھوڑا سا ٹف ہے اور وہ اردو میں نہیں منتقل نہیں ہوا. وہ لفظ استعمال کرتے ہیں تعبد. تعبد تے عین بے اور دال اور بے کے اوپر تشدید ہے, تعبد. صحیح. یہ جو تعبد کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بندگی کا. صحیح. اب ہمارے ہاں عابد ہیں, متعبد نہیں, عبادت گزار ہیں, بندے نہیں. اور ماہ مبارک رمضان میں پھر وہی عبادت بڑھتی رہتی ہے اور بندگی میں اضافہ. اچھا نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ کہ جیسے ہی شوال آتا ہے وہ مخالفین پھر اپنی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور عبادت ختم ہو جاتی ہے. ہمیشہ یہی ہوتا ہے. بھائی دیکھیں میں بہت معذرت کے ساتھ اپنائیت کی بات عرض کر رہا ہوں, آپ نے کتنی دفعہ ماہ مبارک کے رمضان میں ایسی عبادتیں کی ہوں گی جو شوال کے پہلے دن چھوڑ دی ہوں گی؟ سب کے ساتھ ہوتا ہے. یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ یہ سب ماہ رمضان میں عبادت کر رہے ہیں, اور جو نہیں کر رہے یہ بندگی نہیں کر رہے. سب انہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ انہیں بندگی کر لینی چاہیے. اگر بندگی کر لیتے ایک مہینے تو 11 مہینے بندگی میں باقی رہتے, یہ عبادت کرتے رہتے. اچھا اب ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ کیا بندگی کا راستہ عبادت کے سوا کوئی اور بھی ہے؟ تو ہم کہیں گے ہاں یہ بات اچھی ہے، بندگی بغیر عبادت کے ہوتی نہیں ہے، لیکن عبادتیں بہت ساری بغیر بندگی کے ہو جاتی ہیں. یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے ایسی بندگی کرنی ہے جس میں عبادت نہیں کرنی ہے، نہیں عبادت تو کرنی ہے، آپ ایسی عبادت نہ کریں جس میں بندگی نہ ہو. ادھر سے آئیے، عبادت ہے تو آپ نے بیار صورت کرنی ہے، چاہے آپ بندگی کریں چاہے آپ بندگی نہ کریں. اچھا وہ عبادتیں کیوں کر رہے ہوں گے؟ کم سے کم اس لیے کہ کوڑے نہ پڑے، کم سے کم اس لیے کہ جہنم میں نہ جانا پڑے، کم سے کم اس لیے کہ اگر ایک دن روزہ نہیں رکھیں گے تو 60 دن کو کفارہ دینا پڑ جائے گا اس کا. بہت ساری وجوہات ہیں اس بندگی عبادت کرنے کی، لیکن مسئلہ وہی ہے آپ بندگی بڑھائیں. اچھا آپ بندگی کیسے بڑھائیں؟ عبادت تو چلو کر لیں گے، ماہ مبارک رمضان آئے گا کچھ تو پیٹ ہی عبادت کروا دیتا ہے. میں نے بتایا اگر سحری نہیں کھائیں گے تو یہاں تو ویسے ہی 22 گھنٹے کا 21 گھنٹے کا روزہ ہے، زندہ ہی نہیں رہیں گے افطار تک کے پتہ چلے کہ کچھ ہے یا نہیں ہے، تو وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اچھا جب اٹھ ہی جائیں گے تو فجر کی نماز بھی پڑھ ہی لیں گے، اب اتنی زیادہ بدبختی بھی کہاں سے آئے گی، انسان سحر کے لیے اٹھ جائے اور پھر بھی فجر نہ پڑھے تو وہ تو پڑھ ہی لے گا. عبادتیں تو دو چار ہو ہی جائیں گی، جب ماہ مبارک رمضان آتا ہے تو گھسے پٹے بھی جمعے کی نماز میں پہنچ ہی جاتے ہیں کہ بھائی چلو پورے سال نہیں پہنچے تھے اس دفعہ اب تو پہنچ ہی جاؤ. ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، ہر جگہ دیکھا ہے، مثلا کچھ نہیں کرتے تو عید کی نماز میں تو آ ہی جاتے ہیں، اور اس کے تجربے بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں. وہ ہم ایک جگہ پہ جہاں پہ جمعہ پڑھاتے ہیں وہاں کراچی میں بیوروکریٹس آتے ہیں عید کے دن. آپ کو پتا ہے عید ہمارا جنرل مسلمان ہے وہ عید کے دن آتا ہے، تو کبھی مثلا کہیں ملاقات ہوتی ہے نا اور وہ یاد دلائے کہ مولانا صاحب میں نے آپ کو خطبے عید کے خطبہ سنا ہے آپ کا، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ سال میں 2 دن والا مسلمان ہے. اور اگر کوئی یہ یاد دلائے کہ مولانا صاحب میں آپ کی جمعے کو پڑھتا ہوں تو پھر مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ مستقل مسلمان ہے، اس کا مطلب ہے یہ پارٹ ٹائم مسلم نہیں ہے. تو ہمارے یہاں مشکل یہ ہے. اچھا اب کرنا کیا ہے؟ تو اب کرنا یہ ہے کہ آپ یہ اندازہ کریں کہ آپ 30 دن محنت کریں اور اللہ کے بہتر بندے بن جائیں. یہ کیسے ہوگا؟ اس کا ایک طریقہ کار سمجھ میں آیا مجھے، وہ یہ ہے کہ ہم سب اپنی خامیوں کو خود جانتے ہیں. ماہ رمضان سے پہلے اپنی ایک خامی کو پکڑ لوں اور کہوں کہ 30 دن محنت کر کر یہ جو میں اللہ کی مخالفت کر رہا ہوں اسے ختم کر دوں، اس مخالفت کو میں ختم کر دوں. اچھا اللہ کی بندگی میں کچھ میری آرزوئیں ہیں، کاش میں اللہ کی بندگی میں یہ کر لیتا، کاش میں اللہ کی بندگی میں وہ کر لیتا، ایک پوائنٹ لے لوں اور کہوں 30 دن محنت کروں گا، وہ مخالفت ختم کروں گا اور یہ بندگی بڑھا دوں گا. اس کا نیٹ ریزلٹ 30 دن بعد یہ ہوگا کہ ہم بندگی میں ایک قدم کم از کم آگے بڑھ جائیں، ایک مخالفت چھوڑ دیں، ایک اطاعت بڑھا دیں اور یہ بندگی میں تسلیم. اب جو ہمارے معاشرے کے ساتھ مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں تسلیم نہیں. یقین فرمائیے بڑے بڑے عرفا، بڑے بڑے علماء اس بات کے معتقد ہوتے جا رہے ہیں کہ مسلم سوسائٹیز کے اندر سب کچھ ہے، تسلیم نہیں، اللہ کے سامنے تسلیم نہیں. اللہ کے سامنے تسلیم نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی منمانی سے خدا کی مانتے ہیں اور جب اپنی منمانی آتی ہے تو خدا کی مخالفت کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے جہاں مانتے ہیں تب بھی خدا کی کہے سے نہیں مانتے، اپنے من کی مانتے ہیں. یہ جو منمانی ہے یہ بہت خراب ہے. منمانی کا ترجمہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے، من ہم دل کو کہتے ہیں، مانی یعنی ماننا، منمانی یعنی جو میرا دل کہے گا میں وہ مانوں گا اور جو دل نہیں کہے گا وہ میں نہیں مانوں گا، چاہے خدا کہے چاہے خدا نہ کہے. نعوذ باللہ تعالی، من ماننی نہیں چاہیے، تسلیم چاہیے. اچھا اب تسلیم میں رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ کیا ہے؟ اصل مشکل کیا ہے؟ ہم مسلمان نہیں ہیں. کیا مسئلہ ہے ہم لوگوں کے ساتھ کہ ہم سب کچھ ہیں اور کرتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو کچھ کرتے ہیں من مانی سے کرتے ہیں، اطاعت میں نہیں ہیں، بندگی میں نہیں ہیں. اس کا جو راز مجھے سمجھ میں آیا ہے ابھی تک، مجھے سمجھ میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب تک یہ سمجھ میں آیا، ممکن ہے بعد میں کچھ اور سمجھ میں آیا، اور ممکن ہے غلط ہو لیکن جو ابھی تک سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر انا کا کوئی ایک بت بنا ہوا ہے. کچھ بت ہم نے توڑ لیے ان میں خدا کے بندے ہیں اور بہت سارے بت اندر باقی ہیں. وہ جو بت ہیں وہ بندگی نہیں کرنے دیتے. ہر ایک کا اپنا بت ہے. میرا بت کچھ اور, کسی اور کا بت کچھ اور, کسی کا بت دولت ہے. ہر طرح دین کی مانتا ہے, جب دولت کی بات آتی ہے دین کی نہیں سنتا. کسی کا بت شہرت ہے, کہتا ہے میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں لیکن میری شہرت ہاتھ سے جائے میں نہیں کر سکتا. کسی کا بت انسان ہے, وہ کہتا ہے بھائی میں سب کچھ ماننے کو تیار ہوں لیکن میری بیوی اس بات پہ نہیں مانتی, خدا کی مخالفت کر لوں گا اس کی مخالفت نہیں کروں گا. پریکٹیکلی میرے سامنے مثالیں ہیں ساری. ہم سب کا کہیں نہ کہیں کوئی بت بنا ہوا ہے, اور جب وہ بت بیچ میں آتا ہے تو نعوذ باللہ پھر خدا پیچھے رہ جاتا ہے. ہمیں اپنے وہ بت توڑنے پڑیں گے. بس ایسا نہیں محترم, یہ آپ کی خدمت میں کیوں عرض کر رہا ہوں, کہیں ہمیں یہ دھوکہ نہ ہو کہ جو بت ہمارے اندر نہیں ہے اس کو بار بار توڑ کے خوش ہوتے رہیں کہ میں مسلمان ہوں. مثال کے طور پر بھائی مجھے یہ پتا چل گیا ہے کہ نماز وفیلا میں پتا نہیں دنیا کی کیا کچھ چیزیں ملتی ہیں. اب میں اس بات پہ خوش ہوتا رہا ہوں کہ میں تو نماز وفیلا پڑھتا ہوں, دوسرے تو پڑھتے نہیں. آپ کا بت نماز وفیلا کے پیچھے نہیں ہے, آپ کا بت کہیں اور رکھا ہوا ہے. مثلا ایک بچی جو پردہ کرتی ہے تو وہ کہہ رہے میں بہت اچھی دیندار ہوں چونکہ میں پردہ کرتی ہوں, باقی لوگ پردہ ہی نہیں کرتے. بھائی تمہارا بت ممکن ہے پردے میں نہ ہو, تمہارا بت کہیں اور رکھا ہوا ہو. ہم لوگ بھی ایسے, ہم نے کچھ بت توڑ لیے ہیں یا وہ ہمارے اندر تھے ہی نہیں, اور ان کو گرے وہ کو گرا گرا کے خوش ہوتے رہتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے ہیں. اور ہم سب کو بتائے کہ ہمارے اندر کچھ بت ایسے ہیں جو 30 سال کی وجہ کے باوجود نہیں ٹوٹے, ہم نہیں توڑ پائے ان بتوں کو, ان کو ہم ہاتھ نہیں لگا رہے. اس کی وجہ سے ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی سوسائٹی میں. جو جہاں ہے وہیں پہ کھڑا ہے اگر برا نہ ہوا ہو. اب وہ کیا رہا ہے, مثلا ایک آدمی کے اندر 4 برائیاں تھیں 6 اچھائیاں تھیں وہ وہیں کھڑا ہے, کسی کے اندر 6 اچھائیاں تھیں 4 برائیاں تھیں وہ وہیں پہ کھڑا ہے. اگر کسی کے اندر یہ برائی تھی اور وہ اچھائی تھی اور اس کے اندر اس برائی کے مقابلے میں ایک اور برائی بھی تھی, وہ ختم نہیں ہو پا رہا. تو معاشرے ہل نہیں رہے. جو جس چیز میں اچھا تھا اچھا ہے, جو جس چیز میں برا تھا 10 سال پہلے بھی ایسے ہی تھا, 10 سال کے بعد بھی ایسے ہی, وہ نہیں ہلا. اس کی وجہ سے سوسائٹی موو نہیں کر رہی, چیزیں اپنی جگہ پہ رک رہی ہیں. البتہ یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں موو نہیں کر رہی, اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا. میرا اپنے خیال ہے پھر بھی موومنٹ ہو رہی ہے, تھوڑی تھوڑی سی موومنٹ ہو رہی ہے. لیکن ہم یہ کہیں کہ بالکل اسٹیشن آ گیا ہے, اسٹیشنری ویلیو میں آ گئی ہیں لوگ, ایسا نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کچھ نہ کچھ بہتری آ رہی ہے لیکن بہت سلو ہے. اور ایک اور مجھے خوف کھایا جا رہا ہے, اور وہ خوف یہ ہے کہ کچھ لوگ لمبی مدت سے دین میں اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. اگر یہ کام لمبی مدت ہو جائے تو پھر وہاں کھڑے نہیں رہیں گے, پھر پیچھے جائیں گے. ہم لوگ مثال میں کہتے ہیں کبھی کبھی کہ اگر کسی تنظیم کے پاس نئے اہداف نہ آئیں تو اگر 30 سال سے کسی ایک ہی ہدف پہ کام کرے اور اچیومنٹ نہ ہو تو وہ تنظیم ختم ہو جاتی ہے. وہ لڑتے ہیں پھر ایک دوسرے سے, کیوں نئے اہداف نہیں آئے اور پرانے اہداف اچیو نہیں ہوئے. بالکل ایسی جیسے ایک پانی ایک گڈھے میں آیا, آگے جانے کا راستہ نہیں ہے اور پیچھے سے فریش واٹر نہیں آ رہا, کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر میں اس میں سے بدبو آنی ہے. آگے کا ہدف نہیں ہے, پیچھے کے ہدف پورے نہیں ہو رہے ہیں, یہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہے گا, تھوڑی دیر میں جوہڑ بنے گا اس میں سے بدبو آئے گی. یہ ہوتا ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے, ہمیں مسلسل نئے ہدف چاہیے, ہمیں مسلسل یہ دیکھنا ہوتا ہے آگے کیا کرنا ہے. اصل میں اب یہ مائک تھوڑا سا بگڑ رہا ہے, ضرور دے دے گا محمد والے محمد.
اللہ اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اور ہوا کہ اگر آپ کے پاس نئے آداب نہیں آئے, پرانے آداب کو آپ نے اچیو نہیں کیا, تھوڑی دیر میں آپ تھک جائیں گے. اس کی مثال ہم لوگوں پر منطبق ہوتی ہے, وہ کیسے ہوتی ہے؟ ایک آدمی میں نیا نیا دین کا جذبہ آتا ہے, نئے نئے دین کے جذبے سے وہ کچھ قربانیاں دے دیتا ہے. پہلے میوزک سنتا تھا ایک جوان, اب نہیں سنتا. پہلے بے پردگی میں ملوث تھا, اب ملوث نہیں ہے. پہلے ظالم کو ظالم کہنے سے کتراتا تھا, اب ظالم کو ظالم کہہ دیتا ہے. یہ سب اچھی موومنٹ ایک جھٹکے سے اس نے کر ڈالی, اب ایک جگہ پہ پہنچ گیا, اب یہاں پہ رک گیا, اب آگے کہیں نہیں جا رہا. 8-10 سال 15 سال اس جگہ پہ رکے, یہ نہ سمجھیں کہ یہیں پہ رکا رہے گا, اب یہ پیچھے جائے گا. کیوں؟ کوئی نیا کام نہیں ہے, کوئی نئی اچیومنٹ نہیں ہے, کوئی نیا راستہ نہیں کھل رہا. اچھا, کوئی یہ نہ سمجھے کہ نئے اچیومنٹ کا مطلب یہ کہ نیا دین آئے گا. نہیں, نیا دین نہیں آئے گا, دین میں آگے بڑھنا تھا. یہ تو دین میں آگے نہیں بڑھ پا رہا, اس کا مطلب یہ کہ تھک جائے گا. آپ نے پتا نہیں کتنے لڑکے دیکھے ہوں گے, بچے دیکھے ہوں گے, مرد دیکھے ہوں گے, خواتین دیکھی ہوں گی, جو کسی ایک جھٹکے سے دین میں آتے ہیں بڑے جوش و خروش کے ساتھ. ایک ڈیڑھ سال دو سال کچھ جوش و خروش کے ساتھ دین کے اندر بہت ساری ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. آہستہ آہستہ وہ جو نئی جگہ تھی وہ ان کے لیے پرانی ہونا شروع ہو جاتی ہے, پھر وہ اس کے اندر فکس ہو جاتے ہیں. پھر فکس ہونے کے بعد تھوڑے دنوں میں جس جگہ پہ آئے تھے یا یہیں پر ٹک کے رہ جاتے ہیں, ساری زندگی یہیں رہ جاتے ہیں, یا اس سے بھی نکل کر پیچھے چلے جاتے ہیں. پیچھے جانے والے کم نہیں ہیں, پیچھے جانے والے بہت ہیں. ہمیشہ دیکھتے رہیے گا آپ کا دین ترقی کرے. اور اگر میں بالکل صحیح جملہ استعمال کروں تو آپ کی دینداری ترقی کرے, آپ کی دینداری ترقی کرے. یعنی آپ جو دین میں چل رہے تھے اس راستے پر آپ اگلی منزلوں پر پہنچیں, ورنہ آپ تھک جائیں گے اور پھر آپ پیچھے جانے کی کوشش کریں گے. تو آپ کی دینداری ترقی کرتی رہے, دینداری ترقی کرتی رہے. اور ایک اور بات آخری نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں, وہ یہ کہ مجھے یہ احساس ہوا ہے جیسے اللہ کے دین میں کچھ ذمہ داریاں ایسی ہوتی ہیں جو کسی نہ کسی طرح انجام پانی ہوتی ہیں, چاہے انجام دینے والے کو کوئی جزا نہ ملے. عجیب سی لگتی ہے بات, لیکن ہم سب جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے پالا ہے, کوئی جزا ملے گی فرعون کو؟ رب کی برابر بھی نہیں ملے گی. کیوں؟ ارادہ ہی نہیں تھا اس کا نبی پالنے کا. ادھر ختمی مرتبہ کو حضرت ابو طالب نے پالا ہے, ارادے سے پالا ہے, کسی اٹھائے ہوئے کو نہیں پالا ہے. شروع سے جانتے ہوئے کہ نبی ہے, سارے بت توڑ دے گا, یہ سوچ کر پالا ہے. اس پہ جزا بہت ملے گی. ہمیشہ یہ دیکھیے گا آپ جو کام کر رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں, آپ کے اہداف کیا ہیں. اس بات سے مطمئن نہیں ہو جائے گا کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ اچھا کام کر رہا ہوں. نہیں, بعض اوقات آپ اچھا کام کر رہے ہوں گے, خدا نے وہ کام کروانا تھا. آپ یقین فرمائیے, تھوڑا سا تجربہ ہوا ہے مجھے مجلسیں اور اہل بیت کی علوم کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے. تبلیغ کہتے ہوئے ڈرتا ہوں, تبلیغ مشکل کام ہے. تبلیغ اللہ نے انبیاء سے کروائی ہے, ہم لوگ مبلغ نہیں ہیں. تبلیغ مشکل کام, بہت مشکل کام. تو 10-11 سال ہوئے مجھے مجالس پڑھتے ہوئے. اس دوران میں نے بہت دفعہ یہ فیل کیا ہے کہ ہم جب یہاں بیٹھتے ہیں تو ایک ٹاپک لے کر آتے ہیں, کچھ چیزیں ذہن میں لاتے ہیں کہ یہ کہنی ہے. پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, بعض اوقات یہاں سے اٹھتے ہوئے یہاں تک آتے آتے سارا ٹاپک چینج ہو جاتا ہے. بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے, اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ وہاں سے اٹھ رہے تھے تو ٹاپک بالکل ذہن کے اندر لے کر آئے تھے میں نے یہ بولنا ہے, یہاں تک آتے آتے لگتا ہے ایک دم وہاں پہ کوئی وائپر چلتا ہے اور معاملہ سارا صاف. اچھا اب آپ حیران ہیں کہ بولنا کیا ہے, کیونکہ جو آپ سوچ کے آئے تھے وہ تو ختم ہو گیا ہے. اب آپ اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں خدا پتہ نہیں تو نے کیا بلوانا ہے, لیکن جو بلوانا ہے وہ جلدی بھیج دے کیونکہ میں خطبہ شروع کرنے والا ہوں, بہت دیر نہ ہو جائے کہیں. بعض اوقات معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے. اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے آپ سب کچھ لے کر آئے, آپ نے خطبہ دینا شروع کیا, آپ نے خطبہ دیا اچانک ذہن میں آئے نہیں یہاں یہ بات نہیں کہنی ہے, یہاں کچھ اور کہنا ہے, کہیں اور چلا گیا. اگر بعض اوقات 15-20 منٹ کے بعد بھی یہی ہو جاتا ہے, 15-20 منٹ تک وہی ٹریک چل رہا تھا جو ہم چلا رہے تھے, 20 منٹ کے بعد ایک دم سے معاملہ تبدیل ہوا, معاملہ کہیں اور چلا گیا. اگر بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو میں نے کیا ہی پتہ نہیں کیا کیا, کام خراب ہو گیا, آپ نیچے آتے ہیں, ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے, خدا شاہد ہے پتہ نہیں کتنی دفعہ ہوا ہے, آ کر کہتا ہے مولانا صاحب مجھے یوں لگا جیسے آپ نے میری بات سن کر مجھے جواب دیا ہے. پھر میں اس سے کہتا ہوں بھائی مطمئن رہو کہ میں نے جواب نہیں دیا ہے, میں نے کچھ نہیں کیا, میں جانتا ہوں میں نے کچھ نہیں, میرا ارادہ ہی نہیں تھا. تو یہ مجھے سمجھ میں آ گیا ہے اتنے عرصے میں کہ دین کے بہت سارے پیغامات ایسے ہیں جو ہم لوگ دے رہے ہیں, اللہ کرے کہ جزا مل جائے, اللہ کرے کہ جزا مل جائے. بہت سارے مجلسیں منعقد کرنے والے ہیں جن کو نہیں معلوم کہ ہم مجالس کیوں منعقد کر رہے ہیں, بہت سارے مجالس پڑھنے والے ہیں جن کو نہیں پتا کہ ہم مجالس کیوں پڑھ رہے ہیں, ان کے بارے میں امید یہ ہے کہ خدا جزا دے دے. بہت سارے کام ایسے ہو رہے ہیں, مجھے تقریباً یقین ہو گیا ہے جب میں بعض مسجدوں کو بنتا دیکھتا ہوں فاسقوں کے ہاتھوں, اور بعد میں اسے اچھے کام ہوتے دیکھتا ہوں تو میں سمجھ جاتا ہوں یہ وہ کام تھا جو خدا نے کسی سے بھی کروانا تھا, کروا لیا اسے, یہ اللہ کا دین ہے. بس اپنے اچھے کام پر یہ نہیں سوچئے گا کہ سارے معاملے حل ہو گئے. اچھا کس چیز سے ہم یہ سوچ پائیں کہ یہ ضرور کرنا ہے, چاہے اچھے کام بھی کرتے رہیں وہ تو کرنے ہی کرنے, وہ کیا ہے؟ وہی بندگی. اگر بندگی بڑھ رہی ہے اس کا مطلب ہے ٹریک پر. اگر آپ کی ذات سے سارے اچھے کام ہو رہے ہیں اور آپ کے اندر بندگی نہیں ہے اس کا مطلب ہے ریڈ لائٹ آپ کے دماغ میں جل جانی چاہیے, آپ بہت سخت جگہ پہ پھنس رہے ہیں, کیونکہ آپ کے ہاتھوں اچھے کام ہو رہے ہیں اور آپ اندر سے اچھے نہیں ہو پا رہے ہیں. یہ بڑی خطرناک صورت حال ہے. آپ کا اچھا کام آپ کو دھوکہ نہ دے کہ میں صحیح ہو گیا ہوں, جب تک آپ احساس نہ کریں کہ میرے اندر بندگی ہے, میں اللہ کا بندہ ہوں. تو اعزاز محترم, لب لباب ماہ رمضان کا بندگی ہے. آپ عبادتیں بڑھائیں, آپ ریاضتیں بڑھائیں, دعا اذکار اوراد سب کچھ کریں, بہت ساری چیزیں بتائی جا سکتی ہیں, سب مفاتیح جنان کے اندر اتنی دعائیں لکھی ہوئی ہیں, لیکن ان سب کے پیچھے جو چیز بڑھنی چاہیے وہ اللہ کی بندگی. اگر اللہ کی بندگی بڑھے گی ماہ رمضان قبول ہے. خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ کو بندگی نہ بڑھ رہی ہو, اس کا مطلب یہ کہ ظاہر میں کچھ ہو رہا ہے, بات ان کی خبر ہمیں نہیں ہو پا رہی. اللہ انشاءاللہ ہمارے ظاہر و باطن دونوں کو اچھا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد وال محمد پر. اب یہ میں معمولاً ایسا کرتا نہیں ہوں, لیکن کل ایسا ہو گیا مجھے کہ ہم نے کچھ سوالات جوابات لیے تھے اور ایک سوال دیر سے آیا اور وہ سوال ہم جواب نہیں دے سکے, اور سوال دینے والے نے کہا کہ آپ کل جواب دے دیجیے گا, کل جواب دے دیجیے گا. اب مجھے یاد آیا کہ اب میں تو اختتام پذیر کر رہا ہوں اور ممکن ہے کہ میں اس کا جواب بالکل ہی نہ دوں, تو میں اس وقت بہتر یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں جواب دے دوں تاکہ انشاءاللہ یہ جس نے بھی سوال کیا اس کا حق جو ہے وہ ضائع نہ ہو. اللہ تعالیٰ بہت معذرت کے ساتھ, میں نے ایسے حق بہت ضائع کیے ہیں, یعنی بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ سوالوں کی تھپی بن گئی اور جو وقت تھا وہ ختم ہو گیا اور اگلا بھی کوئی دن نہیں تھا. تو ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں کبھی بھی ایسا نہیں کرتا کہ سوال کا جواب دیے بغیر چھوڑ دیتا ہوں, نہیں, بہت دفعہ ایسا ہو جاتا ہے, لیکن وہ ہماری مجبوری ہوئی ہے. یہاں کوئی مجبوری سمجھ میں نہیں آ رہی, ابھی ٹائم ہے تو میں ایک جواب دے دیتا ہوں تاکہ ان شاء اللہ یہ حق باقی رہے. درود بھیجے گا محمد وال محمد. سوال یہ کیا گیا کہ ہمارے ماہ رمضان کے بارے میں جو ویوز ہیں ان میں دوسرے مسلمانوں سے کیا فرق ہے, دوسرے مسلمانوں سے کیا فرق ہے. اچھا یہاں پر ایسا ہو رہا ہے کہ ایک جنرل مسکنسیپشن ہے ماہ رمضان کے حوالے سے, اس میں ہم اور دوسرے مشترک ہوئے ہیں, ہم اور دوسرے مشترک ہوئے ہیں. کیا مسکنسیپشن ہے؟ مسکنسیپشن یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان صرف ظاہر کا مہینہ ہے, اس میں ہم اور وہ شریک ہو گئے, نہ ان کو خبر ہو رہی ہے نہ ہم کو خبر ہو پا رہی ہے. جنرل پبلک کی بات کر رہا ہوں, ایکسیپشنلی کچھ لوگ ہیں جو اویئر ہیں یہاں پر بھی وہاں پر بھی, ان کو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ بھئی یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ویسی نہیں ہو رہی ہیں. بس اگر کوئی یہ کہے ہمارا اور ان کا ظاہر میں کیا فرق ہے, ظاہر میں تو فرق ظاہر ہے صرف ٹائمنگ کا ہے کہ وہ مغرب ایک خاص وقت کو کہہ رہے ہیں, ہم مغرب ایک خاص وقت کو کہہ رہے ہیں جس میں پاکستان جیسے علاقے کے اندر 10 سے 12 منٹ کا فرق پڑتا ہے, شاید یہاں پہ تھوڑا سا زیادہ پڑ جائے کیونکہ یہاں پہ ویسے ہی ہر چیز کا ٹائم عجیب سا ہے. تو یہاں تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ بھائی کیا ہو جائے. اب آپ تصور کریں گے ایک دن کی سحر اور دوسرے دن کی سحر میں 15 منٹ کا فرق ہے. ہمارے یہاں 15 منٹ کا فرق 15 دن میں ہوتا ہے, تو ایک دن میں 1 منٹ کا فرق ہوتا ہے ہمارے یہاں, لیکن یہاں پہ ایک وقت آ گیا کہ 2 دن کے درمیان 15 سے 20 منٹ کا فرق آ رہا ہے. یہ تو ان ایکسیپٹیبل ہے پاکستانی جیسے معاشرے کے اندر. تو مجھے نہیں معلوم کہ یہاں پر ان کے ہمارے ٹائم کے اندر کتنا فرق ہے, یہ ایک ظاہری فرق ہے اور اس کے اپنے اسباب ہیں, اس کے اپنے علل ہیں. لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ روح رمضان نہ وہ درک کر پا رہے ہیں جنرل پبلک ان کی, نہ ہم درک کر پا رہے ہیں جنرل پبلک کی. جو کوشش کریں وہ یہ کہ ہم روح رمضان میں ماہ مبارک رمضان کی اصلی اسپرٹ میں ہم درک کر سکیں. اچھا ایک بات ہے, اگر وہ درک نہ کر سکیں تو ان کی غلطی ہے, لیکن ان کی ایک محرومیت ہے. محرومیت کیا ہے؟ ان کے پاس اہل بیت کی دعائیں نہیں ہیں, ان کے پاس اہل بیت کے عبادات کے طریقے نہیں ہیں, اور ہم درک نہ کر پائیں تو ہماری بدقسمتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس تو سب کچھ تھا, ہمارے پاس تو ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے مثلا دعائے ابو حمزہ شمالی تھی, ہم کیوں نہ درک کر پائیں؟ کیا ہمارے پاس دعائے سحر, دعائے افتتاح اور ماہ مبارک رمضان کی دسیوں اور دعائیں نہیں تھیں؟ انہیں کو دیکھ رہے تھے. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے اس معاملے میں بدقسمتی ہماری زیادہ رہے گی, نعوذ باللہ, اگر ہم درد نہ کر سکیں. اگر ہم درد نہ کر سکیں تو ہمیں ماہ مبارک رمضان کو اس خاص حوالے سے درد کرنا چاہیے, ان تمام چیزوں پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے. بس اجزان محترم, پریپریشن کا اسکیل اس پہ کم رکھیے گا کہ آپ کے سحر میں کیا پکے گا اور افطار میں کیا پکے گا, اس پہ کم رکھیے گا. اس پہ کم رکھیے گا کہ آپ اپنی جسمانی صحت کو کیسے برقرار رکھیں گے, اس پہ کم رکھیے. اس کو خدا سنبھال لے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے, میں شاید اس پہ عمل کرنے والا نہ ہوں, لیکن یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ نے انسان کے جسم کو بھی بے حساب طاقتیں دی, بے حساب طاقتیں دی. یعنی میں نے ایک بندے خدا سے معلوم کیا جس نے جسم کی سختی سہنے میں پتہ نہیں کہہ سکتے ہیں بڑے بڑے ریکارڈ توڑ دیے. اب میں اس کی تفصیل نہیں بتانا چاہتا کہ کیا 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 اس نے جسم کی سختی کو سہنے میں, اور تقریباً 8 سے 10 مہینے کے کورس کے دوران اس نے ان تمام سختیوں کو جھیل کر ثابت کیا کہ وہ جسم کی سختیوں کو اعلیٰ پائی کی سطح پہ سہ سکتا ہے, دنیا میں اعلیٰ پائی کی سطح پر. تو کہیں بہرحال وہ اور اس کا دوست مجھے ملا, وہ بھی اس کورس کے اندر شریک تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ تم نے جو 10 مہینے کا پیریڈ گزارا, اس سے کوئی چیز جو سب سے امپورٹنٹ تم نے لیسن نکالا ہو. تو اس نے کہا کہ مولانا صاحب ایک بات سمجھ میں آئی ہے, ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ روح کی کوئی حد نہیں ہے, اب یہ سمجھ میں آیا ہے کہ جسم کی بھی کوئی حد نہیں ہے, یہ جسم بھی بے حد و حساب ہے. یعنی مثلا ہم اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں, ہم اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر 22 گھنٹے کا روزہ رکھیں گے تو ہم ختم ہو جائیں گے. اللہ نے جسم بہت عجیب بنایا, یہ بہت عجیب جسم ہے. اس جسم کے اندر طاقتیں بہت عجیب ہیں, یعنی اس کے اندر سہنے کی اور اس کے اندر کرنے کی طاقت بہت زیادہ ہے. اس کے بقول اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ صرف روح کی کوئی حد نہیں ہے, لیکن پتہ چلا کہ جسم کی بھی کوئی حد نہیں ہے. اور یہ ہمیں بات سے پتہ چلتا رہے گا آہستہ آہستہ اپنی زندگی کے اندر, کہ جن مشکلات کو ہم سمجھ رہے تھے کہ اگر یہ مجھ پر پڑے تو میں ختم ہو جاؤں گا, وہ بھی سہ دیتے ہیں. یہ سب اللہ کی دیوی نعمتیں ہیں. تو اس ماہ مبارک رمضان کی فضیلت سے فائدہ اٹھائیں. ہمارے سامنے ساری مثالیں موجود ہیں, اور آخر میں ایک تذکرہ جو انتہائی اہم تذکرہ ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, وہ یہ کہ اللہ کے نبی نے ہمیں سقلین سے تمسک کے لیے کہا, اور سقلین سے تمسک کی 2 اعلیٰ ترین مثالیں قرآن کریم اور وجود اقدس امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. کہ جو اعلیٰ ترین حقیقتیں ہیں اس کائنات کے اندر, اس کائنات کی اعلیٰ ترین حقیقتیں سقلین ہیں, اور وہ سقلین قرآن کریم اور وجود اقدس امام وقت ہیں. ان 2 سے تمسک ماہ رمضان کے اندر بڑھانا ضروری ہے. نہیں کہہ رہا کہ جو پہلے سے تھا وہی چلتا رہے, نہیں, بڑھانا ضروری ہے ہمارے لیے. اچھا وہ کیسے بڑھے گا؟ قرآن کریم کا مطالعہ کریں, سمجھنے کی کوشش کریں. اس کے اوپر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, لیکن چونکہ میں اینڈ کرنے کے ارادے میں ہوں میں اس کو آگے نہیں بڑھاؤں گا. اور وجود اقدس امام وقت کے ساتھ اس رابطے کو بڑھائیں کسی طریقے سے. بڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ کی اور میری زندگی میں امام کی طرف توجہ بڑھے. اب میں آپ سے نہیں کہہ رہا کہ آپ زیارت آل یاسین ہر روز پڑھیں بہت اچھا ہے, لیکن میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کیوں نہیں کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ ایسا نہ ہو کہ میں زیارت آل یاسین پڑھتا رہوں اور پھر بھی توجہ نہ بڑھے, کیونکہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. جب دعائے عہد نئے نہیں پڑھتے تھے تو دعائے عہد پڑھتے وقت توجہ دیتے تھے امام کے وجود کی طرف, پھر بعد میں ایسا ہوا کہ دعائے عہد زبان پہ رٹ گئی اور توجہ ختم ہو گئی. تو اگر میں آپ سے کہوں زیارت آل یاسین, آپ چند دن زیارت آل یاسین پڑھیں گے توجہ کے ساتھ, پھر بعد میں زیارت آل یاسین رہ جائے گی اور توجہ ختم ہو جائے گی. تو توجہ بڑھائیں امام کی طرف. ان دو حقیقتوں سے جب ہم تمسک کرتے ہیں تب ہماری نجات کرتی ہے. تو اس ماہ مبارک رمضان کے اندر قرآن کریم کی طرف توجہ بڑھائیے, اس کے مفاہیم کے ذریعے سے, اور وجود اقدس امام وقت کی طرف توجہ بڑھائیے, ان پر توسل کر کے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اور ان کی طرف بار بار استغاثہ کرتے ہوئے با مقصد با توجہ استغاثہ کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں. پاک پروردگار تجھے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام کا واسطہ, اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, اس ماہ مبارک رمضان کی برکتوں سے مستفید فرما. اے پاک پروردگار تو نے شعبان معظم سے گزارا, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس رمضان اس شعبان کی بہترین اعمال کرنے کی سعادت نصیب فرما. ماہ رمضان کے بہترین اعمال کی سعادت ہمیں نصیب فرما. اے پاک پروردگار اس مہینے میں ہمارے دین کو ترقی نصیب فرما, دینداروں کو امن و سکون و سلامتی نصیب فرما. اے پاک پروردگار ہمارے مردوں کی مغفرت فرما, ہمارے زندوں پر رحم فرما, ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما, شفاعت اہل بیت سے سرفراز فرما, حشر میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار اسلام کے دشمن قابل اصلاح نہ ہوں تو واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار دعائیں امیدیں آرزوئیں تیری حجت کے لیے, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما, ان کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما, ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما, ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین جانساروں میں قرار فرما. اس دنیا سے زندگی کا اختتام امامت کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. ارواح کی مغفرت کے لیے, ان کی ارواح کی بلندی کے لیے, تمام مرحومین کی ارواح کی بلندی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر.